الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 18ویں پارے سے سورہ مؤمنون سے۔ ایمان والے کامیاب ہیں جن کی نمایاں خوبیاں یہ ہیں۔ اللہ ہمیں بھی انہیں میں شامل فرما لے، کیونکہ اللہ کا کہا سچا ہے، قد افلح المؤمنون، یہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو جن کے کامیابی کا فیصلہ، اعلان، تصدیق اللہ کر دے، وہ ناکام کہاں ہو سکتے ہیں؟ دنیا والے اپنی آنکھوں سے انہیں ناکام ہزار دیکھتے رہے، جو اللہ کے ہاں کامیاب ہے، حقیقی وہی کامیابی اسی کی ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ان کی نمایاں خوبیاں کیا ہیں؟ اپنی نمازوں میں خشوع کر دے، لغو اور فضولیات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کی رعایت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، عہد کو پورا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اپنی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ جنت کے وارث ہیں۔ یہ ایمان والوں کی، کامیاب لوگوں کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے کل کی زندگی کی حقیقت سمجھانے کے لیے انسان کی زندگی پر، تخلیق پر مختلف جو ادوار آئے، ان کا تذکرہ فرمایا کہ کس طریقے سے انسان گوشت کے لوتھڑے سے ایک انسان، ایک بچہ، پھر جوان، پھر بوڑھا، یہ مختلف حالات اس پہ آتے ہیں۔ وہ اللہ جو ان سارے احوال کو اس پہ لاتا ہے، وہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی بات کی ہے، قوم کے سربراہ، قوم کے بڑے لوگ مقابلے پہ آ گئے، دشمنی پہ آ گئے۔ اللہ نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اللہ نے ایمان والوں کو، حضرت نوح کو، اس کشتی پہ سوار کرا کے نجات دے دی، باقیوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر یکے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام آتے رہے، قوم انکار کرتی رہی۔ پھر اللہ نے حضرت سارے انبیاء کے واسطے سے انسانیت کو حکم دیا، حلال کھاؤ، نیک عمل کرو۔ لقمہ حلال کا نیکی اور تقوی کی زندگی میں بڑی تاثیر اور بڑا اثر ہے۔ لقمہ حلال کھاؤ، پھر اچھے اعمال کرو۔ پھر قوموں کی مذمت فرمائی کہ آسمانی دین دنیا میں آیا، انہوں نے اسے اپنے اپنی خواہشات کے مطابق اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، فرقہ پرستی میں مبتلا ہو گئی، اور ہر ایک اپنے حصے پہ خوش ہے۔ کچھ اللہ کے پیارے ہیں جو اللہ کے آیات پہ یقین کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے، نیکیوں پہ آگے سبقت کرتے ہیں، لیکن بہت نیکیاں کرنے کے بعد بھی اللہ کا خوف ان کے دل میں ہے۔ اللہ اس عمل کو قبول فرما لے، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلے، ورنہ ساری دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا۔ اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، جن کے یہ پرستش کر رہے ہیں، بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا؟ یہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر رہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے، اللہ کی اولاد ثابت کر رہے، اللہ ہر قسم کے شرک سے، اولاد سے، اپنے جیسے سے پاک اور محفوظ ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر کل کی زندگی کا تذکرہ ہے، جہاں انسانوں کی تقسیم ہوگی اعمال کی وجہ سے، کچھ نیکیوں والے، کچھ بدی والے۔ جن کی نیکیاں بھاری ہو گئیں، اللہ انہیں کامیاب فرما دیں گے، اور جن کی نیکیاں کم ہوئیں، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ذلت اور رسوائی ہوگی، اور کہیں گے آج ذلت اور ہماری مقدر بن گئی، اے اللہ نکال دے، پھر جا کر نیک عمل کریں گے۔ اللہ نے ان کی مذمت فرمائی ہے، اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ قبر میں اتنے لمبے عرصے ٹھہرے، آج سے لے کر قیامت تک ٹھہریں گے، لیکن اٹھیں گے تو یوں لگے گا جیسے ایک دن، آدھا دن قبر میں ٹھہرے۔ پھر سارا کائنات کا نظام اللہ نے بنایا، فرمایا فضول تو نہیں بنایا، کسی مقصد کے تحت دنیا کا یہ نظام بنایا ہے۔ اللہ اس قسم کے فضولیات سے پاک ہے، وہ بہت بلند و بالا ذات ہے۔ پھر سورہ نور کا تذکرہ ہے، کفر کی زندگی کی بنیاد بے حیائی پر ہے، اور اسلامی معاشرت اور اسلامی تہذیب کا تعلق حیا سے ہے، حیا سے ہے۔ یہ صورت پوری معاشرتی زندگی کی بنیاد بنتی ہے کہ مسلمانوں کی معاشرتی زندگی ان خطوط پر ہے، اور جہاں بھی حیا میں اور بے حیائی کو فروغ کوئی ڈالتا ہے تو اسلام اس کے لیے سخت سے سخت سزا تجویز فرماتے ہیں۔ اسلام تجویز فرماتا ہے، فرمایا سب سے پہلی چیز اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں، زانی ہے، زنا کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے، اگر یہ شادی شدہ ہیں تو پھر زنا کرتے ہیں تو حدیث میں اس کی سزا آئی ہے، انہیں رجم کر کے پتھروں سے سنگسار کر دو، اور اگر بغیر شادی شدہ ہیں اور پھر سزا پھر یہ گناہ کرتے ہیں تو پھر ان کو کوڑے مارو، فجلی دو کوڑے مارو، اور اس کوڑے کسی خلوت میں، تنہائی میں، کسی کمرے میں نہیں، برسر عام لوگوں کے سامنے، تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ہو کہ یہ معاشرے کو اندر بے حیائی فحاشی کو فروغ دے رہے تھے، اسلام میں اس کی سزا یہ ہے۔ پھر جو کسی پر بلا وجہ بہتان لگائے تو اس کی 80 کوڑے، اس کا تذکرہ فرمایا، اس کی سزا ہے، تہمت کی سزا ذکر فرمائی۔ پھر اگر یہ تہمت کا سلسلہ میاں بیوی کے اندر ہو جائے تو اس کا تذکرہ فرمایا کہ میاں اگر اپنے بیوی پہ تہمت لگائے تو اب کیا صورت ہے، گواہ کو موجود نہیں، اقرار بھی کوئی نہیں کر رہا، تو پھر ایک دوسرے پہ لعنت ہے، اس کے قسموں کا تذکرہ ہے، اور آخر میں ان کی جدائی ہے، اس کا تذکرہ قرآن نے ذکر فرمایا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بہت بڑی آزمائش آئی، بلکہ صرف عائشہ پر کیا آئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بہت بڑی آزمائش آ گئی کہ منافقین نے پروپیگنڈا کر دیا کہ جب حضرت عائشہ ایک غزوے سے، غزوہ بنی مستلق سے واپس تشریف لا رہی تھی، راستے میں آپ کا ہار گم ہو گیا، اور اس تاخیر کی وجہ سے پیچھے سے آنے والے ایک شخص نے جب دیکھا، کہتے ہیں عائشہ وہاں تشریف فرما ہے اور قافلہ آگے روانہ ہو گیا ہے، اور انہوں نے اپنا اونٹ سواری وہاں بٹھا کر حضرت عائشہ کو بٹھایا اور خود آگے آگے چل پڑے۔ جب مدینہ پہنچے تو منافقین کو سازش کرنے کا موقع مل گیا، اور اللہ کے نبی کے حرم میں تہمت لگانا شروع کر دی، الزام لگایا۔ اللہ کی شان، اللہ کے پیاروں کے ہاں بھی اتنی بڑی بڑی آزمائشیں ہیں، لیکن نبی کی زندگی میں امت کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ آپ نے بہت ہی اعلیٰ درجے کے ساتھ اس گھر کے اس آزمائش کو کس انداز سے نمٹایا اور معاملہ حل کیا، آپ نے مشاورت کی، ساتھیوں سے مشورہ کیا، اور پھر اپنی عورت کو جب تک بات واضح نہیں ہوئی الزام نہیں دیا، گھر سے نہیں لے کر آیا، برا بھلا نہیں کہا، تہمت نہیں لگائی، ڈانٹا نہیں، کئی دن تک وہی بھی نہیں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنا ضرور ہوا کہ اللہ کے نبی گھر تشریف لاتے، سلام کرتے، خیریت معلوم کرتے، لیکن وہ شفقت، وہ رحمت، وہ پیار کا انداز جو پہلے ہوتا تھا میں اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے اندازہ بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایک دن میں ام مصطح کے ساتھ باہر قضاء حاجت کے لیے نکلی تو ام مصطح کا پاؤں اپنی چادر میں الجھا، تو اس نے بد دعا دی کہ ہلاک ہو جائے مصطح۔ میں نے کہا ام مصطح اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہو، کیوں ہے، وہ تو بدر میں شریک ہوا ہے، اللہ کا پیارا بندہ ہے، کیوں بد دعا دے رہی ہو؟ پھر اس نے ساری کہانی کھولی کہ ایک عبداللہ ابن ابی ہے، اس نے مدینہ کے اندر ایک فتنہ برپا کر رکھا ہے، اور میرے بیٹے کی زبان پر بھی اس قسم کی بات آ گئی۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی میں گھر لوٹی، میری بیماری میں اضافہ ہو گیا، میں نے اللہ کے نبی سے کہا، میں نے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، مجھے اپنی اماں کے گھر جانے کی اجازت دیجئے تاکہ ابا اماں سے یہ صورت حال پوچھوں۔ وہاں گیا تو ان کو بھی روتی ہی پایا، میری تو کئی دن کئی رات روتے میں گزر گئی، لیکن مجھے یہ یقین تھا کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کو میری صفائی کا تذکرہ کر دیں گے، آگاہ فرما دیں گے۔ اللہ کی شان وہی بھی اتنے دن تک کوئی نہیں آئی، الا ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں میں مشاورت میں ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ہاں گئے رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ بھی موجود ہے، اتنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ وحی کے آثار جو آیا کرتے تھے کہ پیشانی پر پسینہ نمودار ہوا، تو اس کیفیت کو دیکھ کر عائشہ فرمانے لگی میں تو مطمئن ہو گئی کہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اللہ اپنے حبیب کو میری صفائی کا پتہ صفائی کے بارے میں بتا دیں گے۔ لیکن میرے ماں باپ بڑے پریشان, بڑے پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیا معاملہ طے ہوتا ہے. تو جیسی وہی ختم ہوئی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب شری عائشہ, اے عائشہ خوشخبری حاصل کر, تیرے اللہ نے آسمان سے تیری صفائی کا اعلان کر دیا ہے. عائشہ فرماتی ہیں مجھے میں نے سمجھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دیا ہوگا, اور بس مجھے تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کی 13 آیتیں اللہ نے میری صفائی اور پاکی اور طہارت پر اتار دی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ آزمائش آئی, لیکن اللہ کی طرف سے پھر یہ پیغام آیا, اور جن مخلص مسلمانوں سے یہ غلطی ہوئی انہیں تنبیہ فرمائی, منافقین کے لیے سخت سزا کا تذکرہ فرمایا, اور ایک عمومی ضابطہ بتا دیا جو مسلمان معاشرے میں بے حیائی فحاشی کو رواج دے رہے ہیں انہیں سنو, بتا دو کہ دردناک عذاب ہے ان کے لیے, اس کا تذکرہ. پھر اللہ کے نبی کے گھرانے کی عظمت کا تذکرہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو دیکھ لو تو عائشہ کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی, اس لیے کہ اللہ نے پاکیزوں کے لیے پاکیزہ ہی کا انتخاب فرماتے ہیں, ہاں گندے اور ناپاک جو ہوتے ہیں ان کے لیے گندے اور ناپاک ہوتے ہیں, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر معاشرتی زندگی کا ایک اصول بتایا کہ جب گھر میں داخل ہو جاؤ تو آواز دے کے کچھ اندازہ کر کے کہ تاکہ گھر والے اپنے آپ کو سنبھال لیں, بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہو, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اہل ایمان کو, مرد عورت کو حکم دیا, اپنی نظروں کی حفاظت کرو, اپنی نظروں کو جھکا لو. مردوں سے بھی کہا اپنی نظریں حفاظت کرو تاکہ غیر مردوں پہ نہ پڑے, عورتوں سے کہا تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو غیر مردوں پہ نہ پڑے, اس سے تمہاری دل کی پاکیزگی, شرم و حیا کی حفاظت ہے. اور عورتوں کو حکم دیا کہ تم بناؤ سنگھار کر کے باہر نہ نکلو, اپنے آپ کو پورے طور پہ ڈھانپ لو, تمہارے یہ رشتے دار ہیں جو محرم ہیں, جن سے تمہاری رشتے شادی نہیں ہو سکتی, ان کے سامنے تو تمہارا چہرہ کھلا جا سکتا ہے لیکن غیر مردوں کے سامنے تمہارا چہرہ کھولنا اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے کئی ساری آیات کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب مرد عورت اس قابل ہو جائیں کہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے تو جلدی سے ان کا نکاح کر لو, ان کی پاک دامنی کے لیے یہ ضروری ہے. ہاں اگر یہ ان کے پاس گنجائش نہیں ہے تو پھر عفر اور پاک دامنی کا مظاہرہ کریں. پھر اللہ رب العزت نے ان کفار کا تذکرہ فرمایا, اور ان کی نیکیاں بظاہر دنیا کے اندر اچھائیاں لیکن آخرت کے لحاظ سے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں لگے گی, اس کی مثالیں دیں. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں, اپنی غلطیوں پر ندامت ہے, شرمندہ ہے, اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ رب العزت نے انہیں کامیابی دینی ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. ایمان والے جب انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں, اللہ انہیں ایک انعام دیتا ہے خلافت کی شکل میں, اللہ انہیں خلافت کی دولت عطا فرما دیتے ہیں, جس سے ان کے لیے پورا انفرادی اور اجتماعی زندگی کے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے. لیکن جب مسلمان قوم انفرادی طور پر بھی دین کے تقاضے پورا کرے اور اجتماعی طور پہ بھی دین کے تقاضے پورا کرے, پھر اللہ یہ خلافت کا انعام عطا فرما دیتے ہیں, اور ان کی بدامنی اور بے سکونی کو امن اور اطمینان سے بدل دیتے ہیں, اور ان کے دین کو اللہ دنیا میں غالب فرما دیتے ہیں. پھر اسی طرح معاشرتی زندگی کا ایک اور حکم بتایا کہ جب کوئی گھر میں داخل ہو اجازت لے کے داخل ہو, خاص طور پہ جب آدمی اپنے زائد کپڑے جسم کے اتار دیتا ہے فجر سے پہلے, دوپہر کے وقت, عشاء کے بعد, ان تین وقتوں میں تو بچہ بھی جب داخل ہو تو وہ بھی اجازت لے کے داخل ہو, کہیں ایسی حالت میں اپنے بڑوں کو نہ دیکھے جس سے اس کی شرم و حیا کا جو ہیرا ہے کہیں اس پہ کوئی نشان نہ پڑ جائے, اس کا احتیاط کرنے کی تلقین فرمائی ہے. پھر وہ بوڑھی عورت جس کے بڑھاپے کی وجہ سے کسی کی نظریں بھی اس کی طرف نہیں اٹھتی اور اسے شادی کی امید بھی نہیں, اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے, اگر وہ اپنے چہرے کا پردہ نہ بھی کرے اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے, لیکن فرمایا اگر وہ بھی کر لے تو بہت اچھی بات ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ہاں, کن کے ہاں تم بغیر اجازت کے اور جا کے کھا سکتے ہو, ان رشتوں کی ایک فہرست بتائی. پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے آداب بتائے, کوئی اجتماعی بات ہو رہی ہو اجازت لے کے مجلس سے اٹھو, اور اپنے رسول کو عام لوگوں کی طرح مت پکارو, آپ کے ادب کا احترام کا خیال رکھو. پھر سورہ فرقان کا تذکرہ ہے, اللہ نے فرقان قرآن اتارا ہے, اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر نذیر بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. کفار کہا کرتے تھے یہ کیسا رسول ہے, کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے, بازار کی زندگی کی ضروریات بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. تو فرمایا کہ پہلے رسول بھی اسی قسم کے آئے ہیں, ان کی ضروریات بھی زندگی کی یہ موجود تھی. پھر وہ کہتے اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے پاس تو اچھے اچھے باغات ہونے چاہیے تھے. فرمایا اگر انہیں باغات دکھا بھی دی جائیں مل بھی جائیں تب بھی انہوں نے ایمان نہیں لے کے آنا, لگتا ہے یہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انتظار کر رہے, جو جہنم کی آگ ان کا انتظار کر رہی. دنیا کے باغ اچھے یا آخرت کے باغ جو اللہ نے اہل تقویٰ کے لیے تیار کر رکھے ہیں, جہاں وہ ہمیشہ کے ہمیشہ رہیں گے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر دنیا میں جن کے یہ پرستش کرتے ہیں کل وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کا رسول جب بھی دنیا میں آیا تو انسان بن کے آیا, انسانی شکل میں آیا, بشر آیا, اور اس کی زندگی کی ساری ضروریات بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اے نبی انہیں کہہ دیں تم صبر کرو, اللہ رب العزت سب کچھ دیکھ رہا ہے, باخبر ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے.